نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، بلى قادرين على ان نسوي بنانه. صدق اللہ العظیم. کل اگرچہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ سورہ دہر تک پڑھیں گے، لیکن دو سورتیں یعنی سورہ قیامہ اور سورہ دہر اس میں سے رہ گئی تھیں، چنانچہ آج ہماری منزل کا آغاز سورہ قیامہ سے ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج ختم قرآن ہو جائے گا. یہ جو سورتیں ہیں جن میں سے کہ آٹھ ہم کل سن چکے ہیں، 29ویں پارے میں سورہ ملک سے ان سورتوں کے سلسلے کا آغاز ہوا ہے، اور یہاں سے لے کر تقریباً یہ دونوں پارے، 29ویں پارا اور 30ویں پارا، یہ مکی سورتوں ہی پر مشتمل ہیں. ان میں چند سورتیں معوذتین ہیں، آخری سورت النصر کے بارے میں خیال ہے، سورة البینہ کے بارے میں خیال ہے، لیکن اختلاف ہے. لہذا زیادہ سے زیادہ تین چار سورتیں مدنی ہیں، باقی یہ تمام سورتیں مکی ہیں. اور دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہی قرآن مجید کا وہ حصہ ہے کہ جو سب سے پہلے نازل ہوا ہے. چھوٹی سورتیں لیکن اپنے معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے بہت جامع. ان سب کا رنگ وہی ہے کہ جو اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، انذار، خبردار کرنا، قیامت کی خبر، جزا و سزا کے حتمی اور یقینی ہونے کی خبر، باعث بعد الموت کا بیان، زلزلۃ الساعۃ جسے کہا گیا ہے سورہ حج کے شروع میں، اس کی نقشہ کشی، پھر اہل جنت اور اہل دوزخ کے احوال. یعنی ان تمام سورتوں کا مرکزی مضمون ایمان بالآخرہ، ایمان بالقیامہ، اور انداز جو ہے وہ انذار کا ہے. اصل میں تو قرآن حکیم کی جو آخری منزل ہے وہ آپ کو معلوم ہے، سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے. سورہ قاف سے سورہ ناس تک یہ کل 65 سورتیں ہیں. ان میں سے 10 سورتیں تو وہ مدنی ہیں، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک، اور زیادہ سے زیادہ تین چار اور مدنی ہیں. تو یہ 50 سے کچھ اوپر تقریباً 52 سورتیں مکی ہیں. اگر تعداد کو آپ سامنے رکھیں گے تو قرآن مجید کی کل سورتوں کی تعداد 114 ہے، تو تعداد کے اعتبار سے یہ تقریباً نصف قرآن ہے جو سورہ قاف سے شروع ہو کر سورۃ الناس پر ختم ہوتا ہے. اور اس میں جو یہ مکی صورتیں ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کا اصل مضمون قیامت اور آخرت، اور ان کا انداز انذار کا ہے، خبردار کرنا، وارن کرنا. ان صورتوں میں سورہ قیامہ جو ہے یہ بڑی منفرد مزاج کی حامل ہے. ویسے تو ان تمام صورتوں کا انداز یہ ہے کہ آیتیں چھوٹی، ردم تیز، فلو بہت تیز ہے. میں اس کو مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے جن لوگوں نے پہاڑوں کی سیر کی ہے وہ جانتے ہیں کہ پہاڑوں میں جو ندی نالے ہوتے ہیں یا دریا ہوتے ہیں، ان کا پاٹ چھوٹا ہوتا ہے، گہرائی زیادہ ہوتی ہے، اور پانی جو ہے بڑے جوش اور خروش کے ساتھ بہتا ہے. اس میں ایک ہیجانی کیفیت، ایک طوفانی انداز. دریائے کنہار اگر کسی نے دیکھا ہو، وادی کاغان میں، یا دریائے سوات کا جس نے بھی دیکھا ہے وادی سوات میں، وہ انداز جو ہے وہ ہے ان مکی صورتوں کا. اور ایک جب یہ دریا میدان میں آ جاتے ہیں، دریائے سندھ ہے، پاٹ بہت چوڑا ہے، فلو بڑا آرام سے، نرم روی سے پانی چل رہا ہے تسلسل کے ساتھ، تو مدنی صورتوں کا انداز وہ ہے. یہ جو انداز مکی صورتوں کا ہے یہ سب سے زیادہ نمایاں اس سورہ قیامہ میں ہے، اور قیامت کے موضوع پر یہ سورہ مبارک کا اپنے مزاج کی منفرد صورت ہے پورے قرآن. میں اس وقت یہ چاہوں گا کہ کم سے کم اس سورت کا تو میں روا ترجمہ پوری کا آپ کے سامنے کر دوں. لا اقسم بیوم القیامہ, نہیں قسم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی. اب انداز دیکھیے, آغاز ہی ہو رہا ہے بڑے پرجلال انداز میں کہ تمہیں شکوک و شبہات لاحق ہیں, تم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو, اور میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن. وہ اتنی شدنی شے ہے, یقینی شے ہے. ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. تمہارے اپنے اندر ایک حقیقت ہے, کوئی شے ہے جو تمہیں کسی برے کام پر ملامت کرتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ حقیقت ہے جسے ہم ضمیر کہتے ہیں یا کانشنس کہتے ہیں انگریزی میں, اگر یہ کوئی واقعی شے ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ نیکی اور بدی کا تصور انسان کے اندر ہے, اور اگر نیکی اور بدی کا تصور ہے تو پھر اس دنیا میں وہ قانون پورا نہیں ہوتا جو وہ فارسی کے اس مقولے میں ہے کہ گندم از گندم بے رویت, جو سے جو, گندم سے گندم اگنی چاہیے جو سے جو. لیکن یہاں نیکی سے انسان کو بالعموم جو ہے نقصان ہوتا, لوگ دشمن ہو جاتے ہیں. سچ بولیے اپنے بھی دشمن ہو جائیں گے. آپ دین کے راستے پر چل کر دیکھیے, آپ کے اپنے رشتہ دار جو ہے سب سے پہلے آپ سے لڑیں گے. کسی غلط رسم کو چھوڑ کر دیکھیے, گھر کے اندر پہلے فساد ہو جائے. تو نیکی کا بدلہ یہاں اچھا نہیں مل رہا. جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ملا ہے آپ اس کا اندازہ کر لیجیے. پتھراؤ ہو رہا ہے, گالیاں دی جا رہی ہیں, پاگل کہا جا رہا ہے, مجنو کہا جا رہا ہے. اس دنیا میں کیا حاصل کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس اعتبار سے جس کو ہم کہتے ہیں کچھ ملنا. اور یہاں جو لوگ نیکی اور بدی کی تمیز اٹھا دے وہ عیش کرتے ہیں, گلچھرے اڑاتے ہیں. کوئی اصول نہ ہو, جب جو داؤ لگ جائے انسان لگا لے تو عیش کرے. تو اب اس کے معنی یہ ہے کہ یا تو یہ سب کچھ غلط ہے, نہ نیکی نیکی ہے نہ بدی بدی, یا یہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے. اگر یہ دونوں صورتیں ممکن نہیں ہیں تو پھر جزا و سزا ہو کر رہے گی, دوسری زندگی ہونی چاہیے. یہ ہے دلیل جو یہاں ایک قسم کی شکل میں آئی. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ, کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی نسوی بنانا, کیوں نہیں ہم قادر ہیں اس پر کہ اس کی ایک ایک پور کو درست کر دیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, بات یہ نہیں ہے کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتی آخرت, اصل سبب یہ ہے کہ فسق و فجور کی زندگی کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ, بڑی ڈھٹائی سے پوچھتا ہے یہ قیامت کا دن کب آئے گا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, تو جب نگاہیں چنہیا جائیں گی, چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج یکجا کر دیے جائیں گے, چاند سورج میں دھس جائے گا. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ, اس روز یہی انسان کہے گا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ, ہے کوئی فرار کی جگہ, کہیں سر چھپانے کی جگہ. کلا لا وزر, جواب دیا جائے گا نہیں, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. الا رب کا یوم ذل المستقر, اس دن تو تیرے رب کے ہی سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے. ینبأ الانسان یوم ذل بما قدم واخر, اس دن انسان کو جتلا دیا جائے گا کیا اس نے آگے بھیجا تھا کیا پیچھے چھوڑ کر آیا تھا. اپنی زندگی میں جو اعمال انسان بھیج دیتا ہے آگے وہ تقدیم ہے, پیچھے بھی چھوڑ کر جاتا ہے. آوارہ اولاد چھوڑ کر گیا ہے تو اس کے اعمال بھی درج ہوتے رہیں گے, اور اگر اولاد صالح چھوڑ کر گیا ہے تو اس کی نیکیاں بھی اس کے حساب میں آئیں گی. بل الانسان علی نفسہ ہی بصیرہ, بلکہ انسان کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی, ہر انسان کو خود معلوم ہوگا کہ میں کیا لے کے آیا ہوں. انسان خوب جانتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں, کہاں کھڑا ہوں. ولو القا معذیرہ, چاہے وہ کتنی ہی بہانے بنائے, معذرت تراشے. لا تحرک بہی لسانہ کا, اب یہاں خطاب کروں حضور کی طرف مڑ رہا ہے, اے محمد اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دو. انا علینا جمع ہوا قرآن, ہمارے ذمے ہے اس قرآن کو جمع کر دینا اور پڑھوا دینا. آپ زیادہ مشقت نہ لیں اپنے اوپر، یہ دیکھیے یہ عنایت اور شفقت ہے اللہ کی کہ اس مشقت سے حضور کو مستثنا کر دیا۔ اب حفاظ کو جتنی مشقت کرنی پڑتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن حضور کو اس سے مستثنا کیا۔ آپ کے سینے میں قرآن کا جمع کر دینا ہمارے ذمے، اس کو پڑھوانا ہمارے ذمے۔ یہ آیت اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ ترتیب اللہ کے حکم سے ہوئی۔ حضور کے سینے میں قرآن جمع ہوا تو کسی ترتیب سے ہوا ہے؟ بغیر ترتیب کے تو جمع نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز وہ ہے کہ جو اہل تشیع پر کے خلاف بہت بڑی دلیل ہے کہ یا تو ان آیات کو وہ قرآن مجید سے کھرچ دیں اگر ان کے اندر دم ہے اور طاقت ہے، یا پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن نامکمل ہے، پھر تو جمع نہیں ہوا، ناقص رہ گیا، کوئی آیت اس میں سے رہ گئی، کوئی صورت رہ گئی، ترتیب کوئی اور تھی۔ یہ ساری باتیں در حقیقت ان آیات کا صریح انکار ہے کہ اس کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے اپنے اوپر۔ انا علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، پھر جب ہم آپ کو پڑھوائیں تو پھر اسی کے پیروی کیجئے، یعنی وہی ترتیب ہے کہ جو دین میں معتبر رہے گی، حجت رہے گی، کوئی اور ترتیب جو ہے وہ حجت یا اعتبار کے قابل نہیں۔ فرمایا ثم انا علینا بیانہ، پھر اس کی شرح کر دینا بھی ہمارے ذمے ہے۔ اب قرآن کی شرح کیا ہوگی؟ وہ علم کے جو حضور کو عطا کیا گیا ہے، جو ہمیں اب احادیث کی شکل میں ملتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہے۔ فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ، لیکن تمہاری اصل جو بیماری ہے، اصل روگ یہ ہے کہ تمہیں یہ عاجلہ بہت پسند ہے، یہ دنیا کی زندگی جو ہے بہت محبوب ہے، اس لیے کہ اس کا آرام بھی نقد ہے، تکلیف بھی نقد ہے، عیش بھی فوری اور کلفت اور کوفت جو ہے وہ بھی فوری، تو اس سے تم محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرہ اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اب ایک دم قیامت کا نقشہ لایا جا رہا ہے، جس روز کھڑے ہوں گے اپنے رب کے حضور میں بہت سے چہرے ہوں گے، اس روز تر و تازہ، الی ربہا ناظرہ، اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوئے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ وہ کیا کر کے لائیں۔ جیسے رزلٹ جب ڈکلیئر ہوتا ہے ہائی اسکولز میں، تو جو کھڑے ہوتے ہیں ان کے چہروں پر لکھا ہوتا ہے نتیجہ، ڈکلیئر تو بعد میں ہوتا ہے، لیکن معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، کہ کون سا نتیجہ سننا پڑے گا۔ اسی طرح وہاں لوگوں کے چہروں پر پہلے سے آثار ہوں گے ان کے انجام کے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، وجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور بہت سے چہرے ہوں گے اس دن سوکھے ہوئے، وہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ آج ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو ان کی قبر کو توڑ کر رکھ دے گا۔ کلا اذا بلغت التراق، کوئی نہیں، اس وقت تو یہ بہت چہک چہک کر اعتراضات کر رہے ہیں، لیکن جب جان ہسلی میں آ پھنسے گی، اب یہ وہ قیامت صغرا ہے جسے ہم موت کہتے ہیں، ایک تو وہ قیامت کبرا ہے، ایک قیامت صغرا ہے۔ من مات فقط قامت قیامت، تو حضور نے فرمایا جو مر گیا اس کی قیامت تو ہو گئی، تو اس چھوٹی قیامت کا نقشہ کھینچا ہے جب یہ جان ہسلیوں میں آ پھنسے گی۔ وکیل من راق، اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا؟ معالج تو جواب دے گئے، ڈاکٹروں نے، حکیموں نے تو جواب دے دیا، اب کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہی ہو۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور اس روز احساس ہو جائے گا کہ ہاں اب تو فراق ہے، اب اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، جن سے بڑی محبتیں تھیں اب ان سے جدائی کا وقت آ گیا ہے، بڑے چاؤ سے اور بڑے ارمانوں سے جو مکان بنایا تھا اب اس میں سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، عالم نزع کا نقشہ کھینچا ہے، پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ الی ربک یومئذ المساق، اس روز تو تیرے رب ہی کی طرف دھکیلے جانا ہے، ہانکے جائیں گے۔ فلا صدق ولا صلا، تو نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، یہ نقشہ کھینچا جا رہا المعاندین کا۔ ولکن کذب وتولی، بلکہ جھٹلایا اور رخ موڑ لیا۔ ثم ذهب الی اهله یتمتع، پھر اپنے گھر والوں کی طرف چلا، اینڈتا ہوا، اکڑتا ہوا۔ کوئی ابو جہل کوئی ولید بن مغیرہ، اپنے ذہن میں لائیے اس کے اس طرز عمل کی یہ تصویر لفظی ہے جو یہاں کھینچ دی گئی، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، ہلاکت اور بربادی ہے تمہارے لیے اور ہلاکت اور بربادی ہے تمہارے لیے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان نے یہ سمجھا ہے کہ یوں ہی چھوٹ جائے گا؟ الم یک لطفتا من منی یمنا، کیا وہ منی کی ایک بوند نہیں تھا جو ٹپکائی گئی؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوا، پھر وہ ایک لوتھڑا تھا ایک علقہ تھا، پھر اللہ نے اسے بنایا، اس کے نقش و نگار درست کیے، اس کی پور پور صحیح کر دی۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اور اسی میں سے دو جنسیں بنا دی، مذکر اور مؤنث، ان کا نظام جسمانی جدا، ان کی نفسیاتی ساخت جدا، لیکن وہ اسی لوتھڑے میں سے بن رہی ہے۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا، کیا وہ ہستی اس پر قادر نہ ہوگی کہ مردوں کو زندہ کر سکے جس نے اس گندے پانی کی بوند سے سقراط اور بقراط اور افلاطون اور اسکندر اور چنگیز اور نہ معلوم کون کون بنا دیے، بلکہ یوں سمجھیے کہ وہیں سے اللہ کے رسول بھی بنے ہیں۔ وہی ہے طریقہ کہ جہاں سے عظیم شخصیتیں بن کر آئی ہیں، تو وہ خلاق، ان اللہ هو الخلاق ذو القوۃ المتین، هو الرزاق ذو القوۃ المتین، تو اس کی خلاقی کا اندازہ کرو، کیا وہ اس کا اہل نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ اس طرح کے سوالات جب آتے ہیں صورتوں میں تو اس پر فوراً کہنا چاہیے بلا وربنا بنا علی ذالک من الشاہدین، پروردگار ہم اس پر گواہ ہیں، تو اس پر قادر ہے کہ تو مردوں کو زندہ کر سکے۔ اس کے بعد سورۃ الدہر آتی ہے۔ اب اس میں سے ظاہر بات ہے کہ صرف ایک تو اس کا جو ابتدائیہ ہے وہ بہت اہم ہے حکمت قرآن کے اعتبار سے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اب دیکھیے جہاں سورہ قیامہ ختم ہوئی تھی کہ تمہیں بنایا ہم نے نطفے سے، گندے پانی کی بوند سے، وہاں سے بات شروع کی، کیا انسان کو یاد ہے کہ اس پر ایک وقت وہ بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی شے نہ تھا قابل ذکر، اس کا ذکر بھی لانا انسان اپنی زبان پر گوارا نہیں کرتا۔ یہ ہے حقیقت، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے اس انسان کو بنایا ہے اس ملے جلے نطفے سے، بیضۃ الانثی اور نطفۃ الذکر، یہ چیز ان کے ملنے سے اختلاط سے یہ آگے بات چلی ہے۔ کس لیے بنایا؟ نبتلی ہے، یہ وہ ہے جو سورہ ملک کے شروع میں آیا تھا کہ یہ پوری زندگی جو ہے یہ امتحانی وقفہ ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ وہی لفظ ہے نبتلی، ابتلا، تاکہ اسے جانچے پرکھے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو جب ہم نے اس کو ایک امتحان میں ڈالا تو کچھ صلاحیتیں بھی دی ہیں، سماعت بھی دی ہے، بصارت بھی دی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، پھر ہم نے اسے راستہ بھی دکھا دیا ہے، سیدھا راستہ، وہ عقل میں بھی دکھایا گیا، قلب میں بھی ودیت کیا گیا، اور پھر وحی کے ذریعے سے بھی کھول دیا گیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا، اس کے بعد انسان کو اختیار دے دیا اللہ نے، چاہے وہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کر لے اور چاہے وہ ناشکری کی روش اختیار کر لے، البتہ نتیجہ مختلف ہوگا۔ اگر وہ ناشکری کی روش اختیار کرے گا تو کیا نتیجہ ہوگا، وہ بھی سورہ دہر میں آگے آ گیا، اور اگر وہ شکر گزاری کی روش اختیار کرے گا تو کیا نتیجہ ہوگا، اس کو بھی آگے بیان کر دیا۔ دوسرے رکوع میں فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر یہ قرآن نازل کر رہے ہیں جیسے کہ نازل کرنے کا حق ہے، بطرز تنزیل، تھوڑا تھوڑا، تدریجن۔ فاصبر لحکم ربک، تو اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، ولا تطع منہم عاصما او کفورا، اور ان کی مخالفت اور ان کے دباؤ سے متاثر ہو کر ان گناہگاروں اور ناشکروں کی کسی بات کا آپ اتباع نہ کرنا شروع کر دیں، کہیں ان کی رائے قبول کرنا شروع نہ کر دیں۔ واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور اپنے رب کے نام کو جپا کرو، اپنے رب کے نام کی مالا جپو، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے ایک حصے میں اس کے لیے سجدہ کرو۔ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کا ایک طویل حصہ اللہ کی تسبیح میں بسر کیا کرو۔ ان هَؤُلَاء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، دیکھیے جوڑا ہے نا سورہ قیامہ اور سورہ دہر، وہی مضمون یہاں آ گیا۔ وہاں تھا كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، وہاں خطاب تھا، یہاں فرمایا ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، یہ لوگ جو ہے یہ عاجلہ کو پسند کرتے ہیں، اس دنیا سے انہیں محبت ہے، اور وہ پچھلا جو دن ہے یوم ثقیل بھاری دن، اس کے تصور کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتے۔ آگے فرمایا ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، یہ یاد دہانی ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ایک بات یاد رکھنا کہ تمہارے کیے سب کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی مشیت بھی شامل نہ ہو۔ لاکھ تم سیدھے رستے پر چلنا چاہو، جب تک کہ اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوگی نہیں چل سکو گے۔ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ظالموں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب فراہم کیا ہوا۔ پھر سورہ مرسلات آتی ہے، اور اس کے بعد اَمَّا يَتَسَاءَلُونَ سے شروع ہو جائے گا آخری پارہ۔ یہ دونوں صورتیں بھی باہم جوڑے کی شکل میں، سورہ مرسلات کے آغاز میں کچھ قسمیں ہیں، وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا، یہ ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی آئے ہیں قوموں پر، اللہ نے کسی پر حاصب بھیج دی، کسی کو باد و سموم سے ہلاک کر دیا، تو ان کا ذکر ہے لیکن یہاں پر تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ یہ قسمیں کھائی گئی ہیں کس بات پر، وہ یاد کیجئے، انما توعدون لواقع، جس چیز کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے، جس چیز کی دھمکی سنائی جا رہی ہے، وہ ہو کر رہنے والا۔ سورہ زاریات دیکھیے، اس کا تقابل کیجئے، والزاریات، اس میں بھی اسی طرح قسمیں تھیں ہواؤں کی، اور پھر اس کے بعد فرمایا تھا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، یہاں ان دونوں آیتوں کو جمع کر دیا گیا، انما توعدون لواقع، جس چیز کی کہ تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ ہو کر رہے گا، یہ نری دھوس نہیں ہے، یہ ایسے ہی جھوٹ موٹ کی بات نہیں ہے، یہ واقعہ ہے۔ جیسے سورہ واقعہ میں آیا ہے کہ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبا، جب وہ واقعہ ظہور پذیر ہو جائے گا تب تو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت آتی ہے بار بار تکرار کے ساتھ، ویلوئیں یوم ذل المکذبین، ویلوئیں یوم ذل المکذبین، افسوس ہے اور رنج ہے اور صدمہ ہے اور تباہی ہے اور ہلاکت ہے اور بربادی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے جھٹلایا۔ آخری جو آیت ہے سورہ مرسلات کی، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس حدیث کے بعد یہ اور کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں قرآن کو حدیث کہا گیا ہے۔ فرق کیا ہے کہ جسے ہم حدیث کہتے ہیں وہ حدیث رسول ہے، وہ رسول کا کلام، رسول کی بات، اور یہ حدیث اللہ ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی بات، حدیث وہ بھی ہے، حدیث یہ بھی ہے، لیکن عرف عام میں جب صرف حدیث کہیں گے تو وہ حدیث رسول مراد ہے، یہ ہے اللہ کی بات، اللہ کا کلام۔ تو اب اس کلام کے بعد، اس سے پہلے بھی سورہ زمر میں وہ آیت آئی تھی، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، احسن الحدیث ہے یہ قرآن مجید، بہترین بات ہے یہ قرآن مجید۔ وہ جو حضور کا خطبہ آتا ہے، ان خیر الحدیث کلام اللہ کتاب اللہ، بہترین حدیث جو ہے وہ تو اللہ کی، اللہ کا کلام ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد، بہترین رہنمائی محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عملی تشکیل جو ہوگی قرآن مجید کی رہنمائی کی وہ سنت رسول سے۔ تو معلوم ہوا جب یہ قرآن بھی نازل ہو گیا، اب بھی اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو اب اس کے بعد اور کون سی چیز ہوگی کہ جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ یہی بات میں کہا کرتا ہوں، جن لوگوں نے قرآن بھی پڑھا اور سمجھا، اور خاص طور پر ہمارا وہ منتخب نصاب بار بار سنا اور پی گئے اور ہضم کر گئے، میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ اب اور کون سی چیز ہوگی جو انہیں جگائے گی اور بیدار کرے گی۔ اس لیے کہ یہ کلام اللہ جو ہے، یہ تو سب سے زیادہ جگانے والی شے تھی، جس کو کہ حالی نے جس کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا، یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اگلی سورت جو ہے سورہ نبا، اس کا آغاز ہی اس انداز میں ہوا ہے، حالی کے اس شعر کو ذہن میں رکھیے کہ اس کلام نے آ کر ہلچل مچا دی تھی. اما یتسالون، یہ کس چیز کے بارے میں چہمے گوئیاں کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، جو کچھ کہہ رہے ہیں محمد کیا صحیح ہے، واقعی ایسا ہو جائے گا، سمجھ میں آنے والی بات نہیں، ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، کیسے اٹھا لیے جائیں گے. تو چونکہ حضور کی دعوت کا نقطہ آغاز انذار ہے، قم فانذر، یہ سورہ مدثر میں ہم دیکھ چکے، تو سب سے پہلی خبر آپ نے آخرتی کی دی ہے. چنانچہ اس پر ایک ہنگامہ شروع ہو گیا، ایک ہلچل برپا ہو گئی، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. اما یتسالون، یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ مختلف الرائے ہو گئے ہیں کہ کچھ ماننے والے ہیں اور وہ تھوڑے ہیں اور اکثر انکار کر رہے ہیں. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کوئی نہیں، کر لے انکار جتنی دیر کرنا ہے، ان قریب معلوم ہو جائے گا، حقیقت منکشف ہو جائے گی. ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر کھلی، اور کیا پتا ہے کہ کب آنکھ بند ہو جائے، کس کے پاس ضمانت ہے کہ ابھی اتنے سال اور جینا ہے. تو سین عربی زبان میں آتا ہے فعل مضارع پر، مستقبل قریب کے لیے، ان قریب یہ ہوا چاہتا ہے. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. اس کے بعد سورہ نبا میں وہ جو آیات آفاقی ہیں، اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی نشانات اور اس سے استشهاد، وہ بہت تفصیل سے آیا ہے. اور پھر قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، میدان حشر کا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن کے کھڑے ہوں گے تمام ارواح بھی ہوں گی اور تمام ملائکہ بھی ہوں گے، صف در صف کھڑے ہوں گے پروردگار کے سامنے، اور کسی کو دم مارنے کی جرت نہ ہوگی، کوئی زبان کھول نہ سکے گا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ کی طرف سے اذن مل جائے. اس وقت جو ہیبت ہوگی، جو دہشت ہوگی، اس کا اندازہ کیجئے، کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی. اور جو بولے گا وقال صوابا، کوئی غلط بیانی نہیں کر سکے گا، صحیح بات کہے گا. ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے، شدنی ہے، آ کر رہے گا. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو کوئی بھی خواہش مند ہے وہ اپنے رب کی طرف اپنا مقام اور ٹھکانہ بنا لے. انا انذرناکم عذابا قریبا، لوگو ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے اس عذاب سے کہ جو آیا چاہتا ہے، جو قریب ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان دیکھے گا جو کچھ کے اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، اس کے کرتوت سامنے آئیں گے، اس کے اعمال، یہ ہے تمہارے اعمال. یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اس روز یہ کافر کہیں گے کہ کاش کہ ہم مٹی ہوتے، ہم انسان نہ بنے ہوتے، ہمیں یہ شرف حاصل نہ ہوا ہوتا انسانیت کا، اس لیے کہ مٹی سے تو محاسبہ نہیں ہے. دیکھیے، یہ حسرت کا کلمہ ہے جو اس دن کہیں گے لوگ، اور یہی کلمات ہیں کہ جو عارفین نے اس دنیا میں کہے. یہاں جو کہے گا وہ عارف ہے. حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے، کاش کہ میں درختوں پر چہچہاتی ایک چڑیا ہوتا جس سے محاسبہ نہیں ہے، کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا کہ جو جلتا ہے ختم ہو جاتا ہے، اس سے محاسبہ نہیں ہے، پوچھ گچھ نہیں ہے. جس نے آج اس کا احساس کر لیا اس محاسبے کا، وہ کامیاب ہو جائے گا، ورنہ اس روز کہنا پڑے گا کہ کاش کہ ہم مٹی ہوتے. یوم یقول یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.